نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا پروردگار تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیجئے ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجئے ہماری زبان کی گرہوں کو کھول دے پروردگار جو سمجھانا چاہتے ہیں سمجھا پائیں یا اللہ ہمیں ہمارے گھروں سے ہمارے خاندانوں سے ہمیں مددگار عطا فرما تاکہ خوب خوب تیری پاکی بیان کریں تیرا خوب خوب چرچا کریں اور اے اللہ تو ہمیشہ سے ہمارا نگران رہا ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت اس کی توفیق سے آج ہم 23واں پارہ پڑھنے جا رہے ہیں اور پارے پر جانے سے پہلے آپ کو میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول سناتی ہوں وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں شیطان اس میں بسیرا کر لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے تو ہم ذرا غور کر لیں اپنے گھروں کی صورت حال کیوں شیطانوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں الجھنے ہیں پریشانیاں ہیں جھگڑے ہیں اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں کیوں گھر میں تنگی محسوس ہوتی ہے شیطانوں کا بسیرا ہے قرآن سے جڑ جائیں اپنی اولادوں کو قرآن سے جوڑ دیں تاکہ شیطان یہاں سے بھاگے ہم شیطان کو یہاں سے دفع کریں اور رحمت کے فرشتے یہاں بسیرا کریں اور ہمارے گھر خیر و برکت سے بھر جائیں اور آج کے پارے میں جو سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ جو کہ پچھلے پارے میں تھا اور ہم نے کل چھوڑ دیا تھا آج اسی سے ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے سورہ یاسین آغاز ہی کے دو حرفوں کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا اور یہ سورت یا تو مکہ کے درمیانی دور کی صورتوں میں سے ہے یا آخری دور کی صورتوں میں سے بہت مدلل انداز میں اس پہ توحید پر آخرت پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں ملامت کی ہے ڈرایا ہے خبردار کیا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں کے تالے ٹوٹے اور جس کے اندر ذرا سی بھی قبول حق کی صلاحیت ہو وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہے اور ہم اکثر اس سورت کو پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہم پڑھتے ہیں اکثر سنتے ہیں قرآن کی تو ہر سورت اور ہر آیت اتنی فضیلت والی ہے اتنی اہم ہے اتنی بڑی شان والی ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی اس جیسا کلام بنا کر لانا چاہے تو نہیں لا سکتی کسی نے کتنی اچھی بات کی کہ افسوس تجھ پر کہ وہ قرآن جس کا ایک ایک لفظ زندگی دیتا تھا اس سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا اسی قرآن سے تو جینا بھی سیکھ لیتا اور یہ بھی کہا کہ جو بات ہمیں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے پتہ چلنے والی ہے وہ بات ہمیں دنیا میں آتے ہوئے پتہ چل جائے شعور کی منزل پر جب ہم قدم رکھتے ہیں اس وقت پتہ چل جائے تو ہماری زندگی کتنی بدل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی اللہ تعالیٰ اس حکمت بھرے قرآن کی قسم کھا رہے ہیں اس قرآن کا ایک ایک لفظ حکمت بھرا ہوا ہے اور حکمت کس کو کہتے ہیں ہمارے لیے کون سی بات حکمت کی ہوگی جو ہمارے متعلق ہو اور اس کی ہمیں ضرورت ہو اور یہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا کے کیا بات کر رہے ہیں کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہونے کی بجائے جو جھٹلا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو تمہیں ان کی توثیق کی ضرورت نہیں ہے تم رسولوں میں سے ہو بے شک اور سیدھے رستے پر ہو میں اور آپ جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ سیدھا رستہ رسولوں کا سیدھا رستہ ہے سنت کو فالو کریں گے تو سیدھے رستے پہ چل پائیں گے سنت کو چھوڑ کے ہم رستے میں گم ہو جائیں گے اور یہ قرآن غالب الرحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تنزیل العزیز الرحیم زبردست اتھارٹی والے رب کا کلام ہے یہ نہ سمجھنا کہ کوئی عام سا بندہ ہے کسی عام شخص کی نصیحت ہے جسے تم نظر انداز کر دو تو تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا. یہ اس رب کا فرمان ہے جس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی, جس کی پکڑ سے تم کہیں بچ کر نہیں جا سکتے. یہ اس غالب ہستی کا, اس غالب اتھارٹی کا کلام ہے. اور رحیم ہستی, اللہ تعالیٰ نے کوئی مشقت میں ڈالنے کے لیے, مصیبت میں ڈالنے کے لیے کلام تھوڑی اتارا ہے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ کلام عطا کیا, ہمیں رہنمائی دی. اللہ اسی کو رہنمائی دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں. ہم بھی کسی کے لیے فکر مند ہوتے ہیں تو اسے رہنمائی دیتے ہیں. تو یہ رہنمائی اللہ کی رحمت ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس کی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. ان میں سے اکثر لوگ, اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے کچھ مان جائیں گے, کچھ ایمان لے آئیں گے. اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے. لا یؤمنون یہ فعل ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیفیت عارضی ہے, ابھی نہیں سمجھ آ رہی, ابھی یہ لوگ یقین نہیں کر رہے, ابھی ان پر حق واضح نہیں ہوا. ان قریب انہیں یقین آ جائے گا کہ قرآن حق ہے, آپ سچے ہیں. ہم نے ان کی گردنوں میں توپ ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں, اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک مراد یہ ہو سکتی ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہیں اور تکبر ہدایت نہیں لینے دیتا. ایک تکبر اور دوسرا مذاق اڑانا, یہ دو چیزیں ہیں جو ہدایت کے رستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہیں. اور دوسرا اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ نہ زمین کی نشانیاں دیکھتے ہیں نہ آسمان کے عجائب. ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے. نہ ماضی سے سبق لیتے ہیں نہ مستقبل کی فکر ہے. دنیا ان کے آگے ایک دیوار کی طرح کھڑی ہے, انہیں اس کے پیچھے آخرت نظر ہی نہیں آتی. ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے, یعنی اوپر سے وہی کا راستہ بھی انہوں نے بند کر دیا, وہی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اللہ نے اوپر سے ڈھانک دیا, انہیں اب کچھ نہیں سوچتا, ان کے لیے یکساں ہے. تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو, یہ نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدا رحمان سے ڈرے. جس کے اندر ڈر ہوگا, خوف ہوگا, اسی کے دل میں نصیحت اترے گی. جگایا اس کو جاتا ہے جو سو رہا ہو, جو مر چکا ہو وہ تو حشر سے پہلے اٹھنے والا نہیں. اور یوں محسوس ہوتا ہے انما تنذر من اتبع الذکر, ایک شخص کی بات ہو رہی ہے, سارا مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے, مگر ہے اس میں کوئی ایک جو پیغام سننا چاہتا ہے. جس نے پیغام سنا تو اسے اپنے گناہ یاد آ گئے, اسے اللہ سے ڈر لگا, اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے بشارت دے دی کہ اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو. اللہ کرے کہ وہ ایک میں ہوں. ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں, اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں. ہر چیز کو ہم نے کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے. گویا ہر وقت چاروں طرف ہمارے کیمرہ مین لگے ہوئے ہماری ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں. ارادے, نیتیں, جو بھی اعمال, جو اقوال, جو باتیں, جو کچھ بھی وہ چھوڑ گیا, اچھے یا برے اعمال, اس کے اثرات, جس وقت تک جہاں جہاں تک کار فرما رہیں گے وہ سب اس کے کھاتے میں لکھے جاتے رہیں گے. اپنی اولاد کی بھی جو اچھی تربیت کی یا بری اس نے کی, معاشرے میں جو بھلائیاں پھیلائیں یا برائیاں پھیلائیں, انسانیت کے حق میں کوئی پھول بو گیا یا کانٹے, وہ سب پورا ریکارڈ اس وقت تک تیار کیا جاتا رہے گا جب تک اس کی لگائی ہوئی یہ فصل دنیا میں اچھے یا برے پھل لاتی رہے گی. ماں اگر ساری زندگی صرف کپڑوں اور بازاروں کے پیچھے بھاگتی رہی تو اولاد بھی وراثت میں یہی چیز پائے گی. باپ اگر صرف جائیدادیں اور گاڑیاں اور مال پیسے کا غم کھاتا رہا تو پیچھے بھی یہی فکر بو کر جائے گا, اور بس اولاد بھی اسی ڈگر پہ چلتی چلی جائے گی. اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق دے دے. انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے. ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا. ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. میں اور آپ, ہم تنہا اس دین کا کام نہیں کر سکتے. ہمیں ٹیم ورک کی ضرورت ہے, اجتماعیت کی ضرورت ہے. ہم میں سے ہر ایک کے پاس جو صلاحیتیں ہیں وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. اپنی صلاحیتوں کو پیش کریں, اپنی خدمات کو پیش کریں اور مل کر اس دین کے کام کو کریں گے انشاءاللہ تعالی. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان, اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی. تم محض جھوٹ بولتے ہو. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فال بد سمجھتے ہیں, اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. نیک لوگ ایسے ہی لوگوں کو چپتے ہیں, برے لگتے ہیں اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. رسولوں نے جواب دیا تمہاری فال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ, حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ, کہ تمہاری فال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے. کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی, اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو.
اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں, رسولوں کی پیروی اختیار کر لو. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں دو رسولوں کو بھیجا تھا, پھر ان کی مدد کے لیے اللہ نے تیسرا بھی بھیج دیا. یہ بندہ کہہ سکتا تھا تین نبی ہیں میری کیا ضرورت ہے, یعنی یہ کام علماء کریں مولوی کریں تو میری کیا ذمہ داری ہے, میں کیوں یہ کام کروں. اس نے ایسا نہیں کہا. اور ہم یہاں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات قریب کے لوگ جھٹلا دیتے ہیں, لیکن دور دراز سے شہر کے پرلے حصے سے یا گاؤں کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے, اور آپ یہاں یہ دیکھیں کہ وہ اس کے پاس کتنے ذرائع اور وسائل ہیں. کوئی گاڑی نہیں ہے, کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اس کے پاس, لیکن دو ٹانگیں اللہ نے دی ہیں, ان دو ٹانگوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ آ رہا ہے. کوئی یہ شکوہ نہیں ہے کہ میرے پاس ذرائع وسائل ہوتے تو میں یہ کام کرتا, بس جو اللہ نے دیا اسی کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے رستے میں نکل آیا. اور کیا کہنے لگا, وہ کہنے لگا کہ اے میری قوم کے لوگوں کتنی محبت ہے, لوگ برے ہیں, لوگ رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں کہہ رہا ہے بدبختو اے نافرمانو, بلکہ کیا ہے اے میری قوم کے لوگوں. اللہ ہمارے دلوں میں بھی ایسے ہی اپنی امت کا درد اور امت کی محبت دے دے. رسولوں کی پیروی اختیار کر لو, یہ دعوت دیتا ہے. جو چیز مان گیا جب حق دل میں اتر جاتا ہے تو انسان خاموش نہیں رہ سکتا, ایمان گونگا نہیں ہوتا, یہ چپ نہیں رہ سکتا. اور جب انسان کے دل میں ہدایت آتی ہے نا تو دوسروں کی ہدایت کی تڑپ لگ جاتی ہے, اور اگر دوسروں کی ہدایت کی تڑپ لگ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل کو بھی ہدایت ملی ہے, اور اگر دوسروں کی ہدایت کی تڑپ نہیں لگی تو سمجھ جائیے کہ ابھی ہمیں بھی ہدایت نہیں ملی. اور اس کے پاس کوئی بہت زیادہ نالج نہیں ہے, اسے جو نالج مل گیا وہ اس نے آگے پہنچا دیا. بس رسولوں کی پیروی اختیار کر لو, پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے, یعنی نہ تعریف چاہتے ہیں, نہ شکریہ, نہ اجرت, کوئی ان کا خفیہ ایجنڈا نہیں ہے. تو بس مان لو ان کی بات اور ٹھیک راستے پر ہیں. آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا. یعنی دیکھیں کہ نعمتوں کا احساس اور پھر آخرت کی جواب دہی کا احساس, یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ کے آگے سر اٹھانے نہیں دیتی. کہ رب نے مجھے پیدا کیا, اس نے مجھے اتنی بہت ساری نعمتوں سے نوازا, اور پھر مجھے پلٹ کر بھی اسی کے پاس جانا ہے, تو میں کیوں نہ اس کی بندگی کروں. اللہ کی بندگی تو میری اور آپ کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے. اپنی فطرت کی پکار پر لبیک کہیں, اتخذ من دونہ آلہا, کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں. حالانکہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو, یا رک کر دیکھیں, رحمان نقصان بھی پہنچا سکتا ہے, ہلاک کر سکتا ہے, برباد کر سکتا ہے. ہم رحمان سے صرف رحمت کی توقع لگاتے ہیں, امید لگاتے ہیں, اور رحمان کی رحمت کیا ہے کہ وہ کیڑے مکوڑوں سے اپنی زمین کو پاک کرے, وہ جھاڑ جھنکار سے اپنے باغ کو صاف کرے, ہم اس کے باغ کے پھل پھول بن جائیں, نہ کہ جھاڑ جھنکار. نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں. یعنی وہ نہ تو اللہ کے اتنے چہیتے ہیں کہ میں جو مرضی کرتا جاؤں مجھے اللہ ان کی سفارش پر معاف کر دے گا, اور نہ ان کے اندر اتنا زور ہے کہ اللہ مجھے اگر خدا نہ خواستہ سزا دینا چاہے تو وہ اپنے بلبوتے پہ مجھے چھڑا کر لے جائیں. اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا. اب دعوت دینے کا انداز دیکھیں, حکمت دیکھیں. جو حق کا علم بردار ہے وہ کتنا بے باک, کتنا نڈر ہوتا ہے, اور کتنی حکمت کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. کہ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا تھا کہ ان کو بھی سوچنے پر مجبور کر دے کہ یہ تو میرا رب بھی ہے، جب یہ ایمان لے آیا تو مجھے بھی اس پر ایمان لانا چاہیے. فاسمعون انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، فاسمعونی بس میری بات سنو، تو میری بات مان جاؤ. یہ سننا دل میں ایمان کو اتارتا ہے، یہ سننا دل میں تڑپ پیدا کرتا ہے، احساس پیدا کرتا ہے. یہ کان بند کر لیں، سننے سے انکار کر دیں، سننے کو مؤخر کرتے جائیں گے تو ہماری وہ خیر کی بات، وہ اچھی بات جو ہماری زندگی کی کایا پلٹنے والی ہے، سنوارنے والی ہے، ہم اس سے محروم رہ جائیں گے. آخرکار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا، قیل ادخل الجنہ، داخل ہو جنت میں. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کیسے درد بھری آواز ہے. اللہ نے اس شخص کی گویا پوری زندگی کی کہانی ان آیتوں میں بیان کر دی. اتنا قصہ تو ان تین رسولوں کا اللہ نے بیان نہیں کیا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا قصہ بیان کیا ہے، اس کی گفتگو کو نقل کیا ہے. میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے، ہم کر کیا سکتے ہیں. اللہ کو اخلاص چاہیے، تڑپ چاہیے، تڑپنے والا دل چاہیے، بس خود عمل کر لیں اور یہ کہ لوگوں کو دعوت دینے والے بن جائیں. اور اس کی پوری زندگی کی کہانی آپ یہاں دیکھیں اور آپ کہیں گے کہ یہ پوری زندگی تھوڑی ہے. ہاں یہ اس کی پوری ہی زندگی ہے. زندگی انسان کی شروع ہی تب ہوتی ہے جب حق اس کو ملتا ہے. اس سے پہلے تو وہ مردہ تھا، خواہ وہ کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہو، لیکن جب تک حق دل میں نہیں اترتا انسان کا دل مردہ ہوتا ہے. وہ زندہ ہی تب ہوتا ہے جب حق دل میں آ جائے، اور پھر جب حق دل میں آتا ہے تو صرف اپنی نہیں اوروں کی بھی تڑپ لگ جاتی ہے. پھر وہ گھر بیٹھا نہیں رہ جاتا، پھر وہ اوروں کی ہدایت کی بھی فکر کرنے لگتا ہے. پوری زندگی کی کہانی، ایمان لے آیا، دعوت دی، شہید ہو گیا. بس یہی میری اور آپ کی بھی زندگی ہو کہ ایمان لے آئے، لوگوں کو دعوت دینے والے بن جائیں اور بس اسی پہ جان دے دیں، اسی پہ ہماری جان نکل جائے. بس یہ میری اور آپ کی بھی کہانی بن جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا. کتنا اس کو حسرت ہے اپنے قاتلوں کے بارے میں بھی. وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ جہنم میں جائیں جلیں، لیکن کیا چاہتا ہے کہ انہیں معلوم ہو جائے تاکہ وہ راہ راست اختیار کر لیں اور جنت میں چلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا، اس شخص نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مر کر بھی. حضرت قتادہ کہتے ہیں اللہ نے اسی وقت اسے جنت میں داخل کر دیا اور وہ وہاں زندہ ہے، رزق پا رہا ہے. رسولوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے نا جیسے سورج ہے، کانسٹنٹ چمکتا ہے، لیکن چاند ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھٹتا بڑھتا ہے. ہمارے بھی ایمان کی کیفیات ایسے ہی گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں. اور جس طرح ٹیچر کہتا ہے کہ پڑھو، اور جب دوست آ کے کہتا ہے کہ چلو پڑھتے ہیں، اسٹوڈینٹ جو ہے وہ پڑھنے لگ جاتا ہے. تو بس مجھے اور آپ کو اپنا کام کرنا ہے، اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اللہ کو اس کے لیے کوئی بہت بڑا کرائیٹیریا نہیں چاہیے دعوت دینے کے لیے، مبلغ بننے کے لیے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے کوئی بہت تجربہ اور بہت زیادہ علم ضروری نہیں ہے. جو علم حاصل ہے اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے والے بن جائیں. سورہ فاتحہ میں ہم نے مانگا تھا کہ ہمیں پروردگار ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ہمیں بتا دیا یہ ہے جنت کے راستے پہ چلنے والے لوگ، یہ ہیں ان کی زندگیاں، ہمیں ان کے طریقے پہ چلنا ہے. صرف پلو پکڑ کے جنت میں نہیں پہنچ سکتے. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یقیناً وہ سب بھج کر رہ گئے. بس اتنا تو زور تھا ان میں، اتنی ہی برداشت تھی، اللہ کو کوئی فوجیں بھیجنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی. ایک دھماکے نے جو جہاں تھا وہ وہیں ختم ہو گیا. ان کے یکلف ہلاک ہونے کو یہاں گویا آگ کے بجھنے سے اللہ نے تشبیہ دی ہے. اور ابو العلیٰ ایک عربی کا شعر کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے کہ زندگی آگ کی طرح ہے جس کا آخر راکھ اور ابتدا دھواں ہے. ابتدا میں دھواں اٹھتا ہے، بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ پلان ہے اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، لیکن انتہا کیا ہے؟ راکھ۔ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے؟ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ تو یہ جو بدبخت روحیں ہیں، یہ تو سجین میں بھیجی جاتی ہیں۔ بھلا سجین، اللہ کا قید خانہ، اس سے بھی کوئی پلٹ کر آ سکتا ہے؟ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین میں ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اپنی پہچان کرا رہے ہیں، مجھے پانا ہے، میرے بارے میں جاننا ہے، تو ان نشانیوں کو دیکھ لو، ان آیتوں کو پڑھ لیجئے۔ توحید کے، آخرت کے دلائل دے رہے ہیں۔ ایک زمین مردہ ہوتی ہے اور پھر وہ لہلہانے لگتی ہے، یہ کون ہے جو اس کو زندگی دیتا ہے؟ یہ اللہ ہے، اور جو اللہ مردہ زمین کو زندگی دے سکتا ہے، وہ مرے ہوئے انسانوں کو بھی دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے؟ افلا یشکرون، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ ہم سوچے تو صحیح، ہمارے پیٹ بھرنے کے لیے تو ایک گندم کا دانا ہی کافی تھا، صرف گندم ہی اللہ تعالیٰ اگا دیتے تو کافی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی انواع اقسام کے پھل، سبزیاں، گوشت، دودھ پیدا کیا، اور ہر چیز کا منبع جو ہے وہ یہی زمین ہے۔ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس لیے وہ صرف ہماری ضروریات کو پورا نہیں کرتا بلکہ ہماری خواہشات کو بھی پورا کرتا ہے۔ پھر شکر ادا کریں، اور شکر کا جذبہ نافرمانی سے بچاتا ہے۔ حضرت یوسف کی مثال کو سوچ لیجئے، یاد کر لیجئے، جب انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے رب نے مجھے اتنی قدر و منزلت بخشی، اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، اور میں اس کی نافرمانی کروں؟ تو ہر نافرمانی کا موقع سامنے آنے پر اللہ کی نعمتوں کو، اس کے احسانات کو یاد کر لے تو انشاء اللہ تعالیٰ نافرمانی سے، گناہ سے بچ جائیں گے۔ سبحان الذی خلق ازواج کلہا، پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے۔ مرد کے لیے جوڑا عورت، نر کے لیے مادہ، دن کے لیے رات، آسمان کے لیے زمین، اور اس دنیا کے لیے آخرت۔ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جڑی ہوئی ہے، ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے، مگر ایک ذات ہے جو تنہا ہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں، جسے جوڑے کی ضرورت نہیں، جو کسی کی مدد کی محتاج نہیں، وہ ہے اللہ۔ خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں، یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں، ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے۔ ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ اس زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ کیسا پیارا نظام ہے اللہ کا، کیسا زبردست نظام ہے اللہ کا۔ لاکھوں سالوں سے دن رات کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور اگر یہ دن رات کے سلسلے نہ ہوتے، نہ کوئی پودا اگ سکتا اور نہ کوئی جاندار زندہ رہ سکتا۔ ہر چیز میں حرکت ہے، اور حرکت میں ہی برکت ہے۔ انسان بھی وقت کے ساتھ ساتھ ڈھل رہا ہے، بس وہی انسان کام آئے گا جو جانے سے پہلے خیر منتقل کر جائے۔ اور چاند، اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا پھر وہ کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، حالانکہ آپ دیکھیں کہ سورج چاند سے کئی گنا بڑا ہے، سورج تو ہماری زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے، لیکن اللہ نے اسے ایک حد کا پابند بنایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کمزوروں کو ہڑپ کر جائیں، ظلم کر جائیں، زیادتی کر جائیں، نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ اس پورے نظام میں ہمارے لیے کیا نشانیاں ہیں، ان دنوں کے، مہینوں کے، سالوں کے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اوقات بتاتے ہیں، عبادات کا ہم اس سے حساب لگاتے ہیں، اور کتنی چیزیں ہیں ان سے سیکھنے کی، اتنی پاورفل چیزیں ہیں، لیکن اللہ کی مطیع فرمان، اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں، اپنے مقام پر رہتے، اپنے حد سے تجاوز نہیں کرتے، ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں۔ ہم کیوں دوسروں سے ٹکرا جاتے ہیں؟ وقت کی پابندی ان سے سیکھیں، ڈسپلن ان سے سیکھیں، اطاعت ان سے سیکھیں، حرکت میں برکت ان سے سیکھیں۔ یہ حرکت نہ کریں، یہ چلنا رک جائیں تو کیا ہو، سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اشارہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف، اور حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں. پھر ساری انسانیت جو دنیا میں پھیلی وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی ساتھیوں کی اولاد میں سے. پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں پیدا کی جن پہ یہ سوار ہوتے ہیں، ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں. جسے ہواؤں کی بلندی میں اللہ یاد نہ آئے، جسے سمندر پہ ڈولتی کشتی میں اللہ یاد نہ آئے، تو اسے کب اللہ یاد آئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے. یعنی ہر کام جو مکمل ہوتا ہے رب کی رحمت ہی سے ہوتا ہے. نہ فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا، جو ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچوں اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں. ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم انہیں کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو. یعنی لوگ کیا باتیں کرتے ہیں کہ اب ان کو ہم کتنا کھلائیں، ان کی ہم کتنی ضرورتیں پوری کریں، یہ خود کیوں نہیں محنت کرتے، اللہ خود ہی ان کو کیوں نہیں کھلاتا. تو یہ ساری سوچیں یہ ایمان والوں کو زیب نہیں دیتی. پیارے نبی فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، بہتر صدقہ یہ ہے کہ تو کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو خدا کی راہ میں جنگ کرتا ہے، اور اس شخص کی طرح ہے جو رات بھر خدا کے حضور کھڑا رہتا ہے اور تھکتا نہیں، اور روزے دار کی طرح ہے جو دن کو کھاتا نہیں، برابر روزے رکھتا چلا جاتا ہے. کون ایسے کر سکتا ہے؟ کس کو اتنا اجر مل سکتا ہے جو بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرے، جو ان کی ضرورتیں پوری کرے؟ یہ لوگ کہتے ہیں یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو. دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو ہی پلٹ سکیں گے. اس آیت کی بہترین تفسیر یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ راستوں پر چل رہے ہوں گے، بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اپنی مجلسوں میں بیٹھے گفتگویں کر رہے ہوں گے، ایسے میں یکا یک سور پھونکا جائے گا. کوئی کپڑا خرید رہا تھا تو ہاتھ سے کپڑا رکھنے کی نوبت نہ آئے گی کہ ختم ہو جائے گا. کوئی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے ہوز بھرے گا اور ابھی پلانے نہ پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی. کوئی کھانا کھانے بیٹھے گا اور لقمہ اٹھا کر منہ تک لے جانے کی بھی اسے مہلت نہیں ملے گی. ایک دھماکہ، ایک کڑاکہ ہی تمام انسانوں کو مار دینے کے لیے کافی ہوگا. اللہ کرے کہ ہمارا یہ علم آخرت فکر آخرت میں ڈھل جائے. اپنے ہر عمل، ہر قول، ہر حرکت کے بارے میں، اپنے لباس کے بارے میں سوچیں، اپنے انداز کے بارے میں سوچیں، اپنی عادات کے بارے میں سوچیں، آخرت میں اس کا کیا نتیجہ ہوگا. اللہ ہمیں اس آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے. پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے. گھبرا کر کہیں گے، ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یعنی کوئی تو حسین خواب دیکھ رہا تھا اس سے بیدار ہوگا، اور کوئی ڈراؤنے خواب سے بیدار ہوگا. یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی، ایک ہی زور کی ڈانٹ ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. آج کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے تھے. رک کر ذرا سوچیں، کیا ہم ویسا بدلہ چاہتے ہیں جیسے ہمارے عمل ہیں؟ دنیا کا تو یہ اصول ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کریلے کا بیج بو اور اس سے آم کا پودا نکل آئے. آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، جو کچھ وہ طلب کرے ان کے لیے حاضر ہے، اور رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے. اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. آج عمر ہے، آج صحت ہے، طاقت ہے، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ڈھلتی جا رہی ہیں، کھلتی جا رہی ہیں برف کی طرح، اس سرمائے کو لگا کر نفع کما لیں، اللہ کی جنت کو کما لیں، اللہ اپنی جنت کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں، میں نے دیکھو تمہارے لیے کیسی جنت سجائی ہے، کیسے مزے ہیں اس میں، جو مانگو گے ملے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اہل جنت میں سے ایک شخص اپنی کھیتی کی اجازت چاہے گا، اللہ فرمائیں گے کیا تم اپنی موجودہ حالت پہ راضی نہیں؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، لیکن میرا کھیتی کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں گے، وہ بیج ڈالے گا اور صرف آنکھ چھپکنے کی دیر میں اس کی پیداوار اگ آئے گی، پک بھی جائے گی، کٹ بھی جائے گی، اور اس کے اندر سے نکلنے والے دانے پہاڑوں کی طرح ڈھیر بھی لگ جائیں گے۔ یعنی وہ وہاں جو کرنا چاہے گا، جیسا ہی کرنے چاہے گا، وہ کھیتی اگانا چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ بھی بندوبست کر دیں گے۔ کیسے مزے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام۔ وامتاز الیوم ایہا المجرمون، اے مجرمو آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ یہ آیت پڑھتے ہیں اور دل پھٹنے لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو ہم مل جل کر رہتے ہیں، اچھے برے لوگ سب ایک فیملی میں، ایک خاندان میں، ایک معاشرے کے اندر، ایک بستی کے اندر، اور اس دن جب لوگ جنتوں کو رواں دواں ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کہہ دیا جائے کہ نہیں تم الگ ہو جاؤ۔ اللہ نہ کرے، جس طرح دنیا کے ایئرپورٹوں پہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ لائنیں لگتی ہیں، یہ سٹیزنز ہیں اور یہ غیر ملکی ہیں، اور جو ان کے اپنے ملک کے ہوتے ہیں وہ ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک کوئی رکاوٹ کے بغیر وہ چلتے چلے جاتے ہیں، اور غیر ملکیوں کو روک لیا جاتا ہے، پوچھ گچھ ہوتی ہے، تلاشی ہوتی ہے۔ ہم تو دنیا میں چند گھنٹوں میں تھک جاتے ہیں اور تذلیل محسوس کرتے ہیں، اور آخرت میں دیکھیے جنت کے شہری، جنت کے وارث، جو سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے، سلامن سلامہ کے ساتھ استقبال کرتے ہاتھوں ہاتھ لیے جائیں گے، اور باقیوں کے ساتھ سخت برتاؤ، انتظار، پڑتال۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ دنیا میں ہم شوق سے مستقبل کا حال جاننے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ ہمیں مستقبل کا حال سنا رہے ہیں، یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، اے آدم کے بچوں کیا میں نے تمہیں ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، شیطان کی عبادت نہ کرو، اس کا کہنا نہ مانو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے کہ وہ جہنم میں اکیلا نہ ہو، اسے ہماری کمپنی چاہیے، اور ہم کیوں اسے کمپنی دیں؟ ہم اتنی بری جگہ پہ اس کا ساتھ کیوں دیں؟ وہ نہیں چاہتا کہ تم رب سے سلامتی پاؤ۔ وانی عبدونی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور شیطان کو دیکھیے کہ بغیر تنخواہ کے کام کرتا ہے، کوئی اس کو معاوضہ نہیں ملنا، کوئی اجرت نہیں ملنی، لیکن وہ لگے جا رہا ہے، وہ کیے چلے جا رہا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ رکتا نہیں ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے تو اللہ نے اجر کے وعدے کیے ہیں، ہم کیوں تھک تھک جاتے ہیں، کیوں ٹوٹ ٹوٹ جاتے ہیں، کیوں مایوس ہونے لگتے ہیں، کیوں رستہ چھوڑ چھوڑ بیٹھتے ہیں؟ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا، جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ وہ لوگ جو دنیا میں گناہوں میں زندگی گزارتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، جھوٹ پر زندگی بسر کرتے رہے، قیامت کے دن بھی جھوٹ بولیں گے، اللہ ان کا منہ بند کر دیں گے، سیل کر دیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے یہ دنیا میں کیا کرتے آئے۔ ان ہاتھوں پیروں کو، اس جسم کو آرام دینے میں ہم نے گناہ کیے، ان کو لذت پہنچانے میں گناہ کیے، قیامت کے دن یہی ہاتھ پاؤں، یہی جسم ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اور دنیا میں تو دین کے خلاف بڑی زبانیں چلتی تھیں، گناہوں پر دلیلیں دیتے تھے، آج کیا ہوا؟ آج اللہ نے مہر لگا دی۔ پیارے نبی کی حدیث ہے نسائی میں کہ تمہیں اللہ کے سامنے بلایا جائے گا جبکہ زبان بند ہوگی، اور سب سے پہلے رانوں اور ہتھیلیوں سے سوال ہوگا۔ آج ان رانوں پہ لیپ ٹاپ رکھ کے اور ہاتھوں سے ٹک ٹک کر کے کیا کرتے رہے، ہر چیز ریکارڈ ہے، ہر چیز اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے نشر کر دیے جائیں گے۔ اللہ اس دنیا میں بھی ہمیں گناہوں سے بچا لے، اور قیامت کے دن کی بھی رسوائی سے بچا لے۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مون دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مس کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، اس کی ساکھ کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں، گویا بالکل بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو، جیسے کچھ کر ہی نہ سکتا ہو۔ اور یہ دنیا اتنی حقیر ہے کہ اگر لمبی زندگی مل بھی جائے تو جینے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے ارد گرد بوڑھوں کو دیکھ لیجئے، بہت سے کھانے ہیں لیکن کھا نہیں سکتے، گاڑیاں کھڑی ہیں مگر چلا نہیں سکتے، اپنی مرضی سے کوئی کام کر نہیں سکتے، پھر اکڑ کس بات کی؟ کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیر بھی دیتی ہے۔ شاعر کیسے ہوتے ہیں؟ گفتار کے غازی، جبکہ نبی کیسے ہوتے ہیں؟ کردار کے غازی۔ اور شاعر ان کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، جبکہ انبیاء کی پیروی کون لوگ کرتے ہیں؟ جو صالح فطرت ہوتے ہیں۔ اور شاعری جذبات سے پیدا ہوتی ہے، جذبات پر ہی عمل کرتی ہے، جذبات کو ہی ابھارتی ہے، جبکہ انبیاء عقل کو اپیل کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، قوانین اور ضوابط کا پابند بناتے ہیں۔ اور شاعروں میں اچھے برے دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر نہیں بنایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں آپ پروان چڑھے وہاں کا تو ہر فرد پیدائشی شاعر، خواتین بھی زبردست شاعر، لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا تاکہ اللہ کے اس کلام کو کوئی شعر کہہ کر جھٹلا نہ دے۔ اچھے اشعار منع نہیں، اچھی شاعری منع نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو۔ گویا یہ قرآن صرف زندوں کو فائدہ دیتا ہے، جن کے دل زندہ ہوں، جو حساس ہوں، جو محسوس کرتے ہوں، جن کے اوپر ٹھپا نہ لگ چکا ہو۔ اے دل زندہ، کہیں تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں؟ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں، پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یعنی انسان سوچے کہ جس طرح اللہ نے نطفے سے انسان کو بنایا، اسی طرح کے نطفے سے اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کی نسل کو بھی پیدا کیا، اور کیسے انسان کے فائدے کے لیے بنایا، اور اللہ نے انسان کو عقل دی، عقل کے ذریعے سے اس نے مویشیوں کو اپنے قابو میں کیا اور ان میں فوائد دیکھے تو انہیں اپنے گھروں میں پالنا شروع کر دیا، خرید و فروخت شروع کر دی اور ان کے مالک بن بیٹھے۔ افلا یشکرون، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کرے، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا، اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے؟ اللہ بار بار ہمیں ہماری اصلیت یاد دلاتے ہیں۔ اپنی بے بسی بھول گئے جب گندگی میں لتھڑے ہوئے تھے؟ ماں صاف نہ کرتی تو صاف نہ ہو سکتے تھے؟ نہ مکھی اڑانے پہ قادر، نہ کروٹ بدلنے پہ قدرت رکھتے تھے؟ یہ اللہ ہے جس نے پورے قد سے اٹھا کھڑا کر دیا، اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے؟ کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں؟ سوچے تو صحیح، کیسا ماہر خلاق ہے، پانی کے قطرے سے ہڈیاں بناتا ہے، جسم بناتا ہے، گوشت بناتا ہے، اور انسان بے بس، اور پھر اللہ پر یہ مثالیں چسپاں کرتا ہے کہ اللہ پیدا نہ کر سکے گا، اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے، وہ نقال نہیں، وہ ماہر خلاق ہے، وہ خود سے تخلیق کرتا ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے، کن فیکون، اسے حکم دے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ اسباب کا محتاج نہیں، اللہ وسائل کا محتاج نہیں۔ آج انسان جو چیزیں ایجاد کر رہا ہے، اس میں بھی اس خالق ہی کا انسان محتاج ہے، اسی کا عطا کردہ علم ہے۔ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون، پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔